الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة المؤمن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 45 تک پچھلی نشست میں مطالعہ مکمل ہوا تھا اور گزشتہ دو نشستوں میں بندہ مومن کی جو تقریر دربار فرعون میں اس نے پیش کی اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. آج کا مطالعہ آیت نمبر 46 سے شروع کر رہے ہیں سورۃ المؤمن کی. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, ساتھ ہی ایک موضوع جو کم از کم 6 مرتبہ قرآن میں آیا, بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان مکالمہ جہنم میں. ہوں گے تو سارے ہی وہ جہنم میں انہیں نافرمان, لیکن چھوٹے اور بڑوں کا یہ مکالمہ کم از کم 6 مرتبہ قرآن حکیم نے نقل فرمایا ہے, اس کا تذکرہ بھی آج کے نشست میں آئے گا. اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی اور اپنے مومن بندوں کی ہمیشہ مدد فرماتا رہے گا, یہ اعلان اور یہ وعدہ, اس کا تذکرہ بھی آج کی نشست میں آئے گا. اور اس کے بعد انبیاء اور رسول کے حوالے سے مختصر بیان ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ مؤمن کی آیت نمبر 46 سے 24 سے پارے میں یہ سورہ مبارکہ واقع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں, ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہ تم داخل کرو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں. یہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46 قرآن حکیم کے ان مقامات میں سے ہے, کم از کم 10 مقامات قرآن حکیم میں ہیں جہاں عذاب قبر یا عذاب برزخ کا ذکر ہے اور اشارتن ہے. اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں فتنہ پرور لوگ موجود رہے یا امت کے جو مجمع علیہ مسائل ہیں, یعنی وہ مسائل جن پر معاملات جن پر امت کا اتفاق ہے, اس سے ہٹ کر بھی ہر دور میں لوگوں نے باتیں پیش کی اور امت کے علماء نے بہرحال اس کا مقابلہ بھی کیا, اس کا جواب بھی دیا. ایک تصور یہ بھی آج بھی ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ عذاب قبر کوئی شے نہیں ہے, اور اسی طرح راحت قبر بھی ایک شے ہے. اگر قبر میں عذاب کا بیان ہے, قبر میں عذاب کے حوالے سے گفتگو ہے, تو قبر میں راحت کا بیان بھی ہے. اسی طرح زیادہ وسیع تر اصطلاح برزخ کی ہے, اسے کہ فوراً سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں, کسی کا جہاز کے کریش میں انتقال ہو گیا, اس کی تلاش بھی نہیں ملتی, تو اس کی کون سی قبر ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک قبر کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا, فاقبرہ سورہ عبس و تولیٰ میں آخری پارے میں, اور برزخ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا سورۃ المؤمنون کے آخر میں. تو وسیع تر اصطلاح برزخ ہے, دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کی جو زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے, اور جس کے لیے قرآن میں بھی اور احادیث میں بکثرت قبر کا لفظ بھی استعمال ہوا. البتہ تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں, اور بعض معاملات ایسے احادیث میں جن کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. دجال کتنا بڑا فتنہ ہے دجال, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہے بہت واضح بخاری میں مسلم میں. آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا فرمائی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی دعائیں فرض نمازوں کے بعد جو ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں ایک یہ بھی ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں المسیح الدجال کے فتنے سے. اب ایک اور سوال کہ اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ، تو یہ دجال کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا بھی علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی مانتے ہو کہ نہیں مانتے. جو پیغمبر کو مانے گا علیہ السلام اور پیغمبر کی حدیث و سنت کو دین میں اتھارٹی یا سند مانے گا وہی تسلیم کرے گا دجال کے فتنے کے بارے میں کہ وہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کی دعا بھی کرے گا. اور جو یہ کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس قرآن میں جو کچھ آئے گا، اور پیغمبر کی سنت و حدیث کا انکار کرے، وہ نہ اس فتنے کو مانے گا نہ اس سے بچنے کا اہتمام کرے گا. تو بعض ایسے معاملات ہیں جو صرف سنت اور حدیث میں بیان ہوئے، قرآن میں ذکر ہی نہیں ہوگا. اور بعض ہیں کہ جن کا اشارہ قرآن نے کیا، جیسے کہ عذاب قبر کا معاملہ. کم از کم 10 آیات قرآن حکیم میں ہیں جو علماء کرام نے جمع فرمائی کہ جن میں عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف اشارہ ہے. یہ آیت بھی المؤمن آیت نمبر 46 انہی آیات میں سے ایک آیت ہے. ارشاد ہوا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یہ فرعون کا ذکر پچھلی آیات میں بھی آیا، اور آر فرعون کا ذکر پچھلی آیات میں آیا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. یہ ذکر کئی مرتبہ قرآن میں ہے. یہاں قرآن کہہ رہے صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں یا عذاب برزخ کہتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں ہے نا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے قبر کیا ہے؟ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت میں کیا ہے؟ جب ایک صاحب ایمان اور ایمان والا بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تفصیل ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی عمدہ ہوائیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ ابھی قیامت برپا کر دے، ابھی مجھے جنت میں داخل کر دے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تجھے اپنا وقت گزارنا ہے، اپنے وقت پر قیامت کا برپا ہونا ہوگا، اور اپنے وقت پر تو اپنے ٹھکانے جنت میں داخل ہوگا. اس کے برعکس ابو داؤد ہی کی روایت ہے، جب ایک مشرک اور کافر اور فاسق اور فاجر قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے. آخری بات یہ بھی ہے کہ وہ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی لپٹ اور لو بھری ہوائیں، یعنی جہنم کی آگ کی لپٹ اور اس کی وہ لو والی گرم ہوائیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم والا دکھایا جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت کبھی برپا نہ ہو، کبھی مجھے جہنم میں داخل، نہ قیامت برپا ہو نہ مجھے جہنم میں داخل کیا جائے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو احادیث میں یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے قبر کو، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں راحت والی قبر عطا فرمائے. باقی تفصیلات علماء نے تفاصیل میں بیان فرمائی، وہ مباحث وہاں پڑھے جا سکتے، مطالعہ کرنا چاہیے. اپنے دین کے بنیادی عقائد کے حوالے سے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے. اسی آیت کے ذیل میں کئی مفسرین نے وہ تفصیلات نقل فرمائی ہیں. ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ کے جس پہ وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعۃ، یہ تو آج کا معاملہ ہے نا، کیونکہ بعد میں اب کہا جا رہا ہے. اور جب قیامت برپا ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا کہ تم آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. اب یہ شدید ترین ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ کی آگ سے محفوظ رکھے. ایک آگ وہ ہے جس کی وہ لپٹ قبر میں آ رہی ہے، ایک آگ وہ ہے جو قبر میں محسوس کر رہا ہے، اور ایک سب سے بڑی آگ ہے وہ جو جہنم کے اندر ہوگی. فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کہا جائے گا اشد العذاب، اب شدید ترین عذاب میں مبتلا کرو. دیگر مقامات پر کہا جاتا ہے بڑھا دو ان کے لیے عذاب کو، گویا کوئی شے پہلے سے ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی ریڈیو پر کچھ سن رہا ہے، اور آواز اگر دھیمی آ رہی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آواز بڑھا دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ریڈیو پہلے سے چل رہا ہے، اور آواز کیونکہ کم آ رہی تھی تو کہا جا رہا ہے آواز بڑھا دو. اگر ریڈیو بند ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ کھول دو. لیکن کھول دینے کا ذکر نہیں آ رہا، بلکہ قرآن کہتے ہیں بڑھا دو. تو بڑھایا اس شے کو جائے گا جو پہلے سے موجود ہو. یہ ہے جو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. عذاب جہنم تو شدید ترین ہوگا جس کو خوب بڑھایا جائے گا مجرمین کے لیے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ایسی ایک بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے, صرف اشارہ کر دوں کیونکہ اس آیت کا حوالہ دے کر بھی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے, اور وہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے 50 یا 51 کے لگ بھگ. ہم نے وہاں بھی بات ذکر کی تھی کہ مجرمین کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے کھڑا کر دیا. تو لوگ کہتے ہیں تم لوگ کون سے قبر کی عذاب کی بات کرتے ہو, وہاں تو آرام گاہ کی بات ہو رہی ہے. او بھائی آرام گاہ نہیں کہا جا رہا, دراصل یہ طنز ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجرمین کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ بھی بڑا شدید ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں حدیث میں کتنی سخت باتیں آئی ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو مجرمین کو قبر کا عذاب راحت محسوس ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مثال کے طور پر یہی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی سورہ یاسین کے مطالعے کے ذیل میں, ایک آدمی کی انگلی کٹ جائے تو چیختا تو ہے نا, وہ ساری بات ہے, مجھے آپ کو ہر ایک کو تکلیف ہوگی. لیکن اگر اس کا دوسرا ہاتھ ہی کٹ جائے تو انگلی یاد بھی رہے گی, یاد بھی نہیں رہے گی, وہ تو سمجھے گا بڑا مزہ تھا اس کے اندر, کوئی ایشو ہی نہیں تھا. اب ہاتھ اگر کٹا ہے تو انگلی والی تکلیف محسوس نہیں ہوگی بلکہ راحت محسوس ہوگی, لیکن انگلی ہی کٹی ہوئی تو وہی سب سے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. تو جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے مجرمین تو محسوس ہوگا قبر میں تو کوئی راحت کا معاملہ تھا, اللہ حفاظت فرمائے. اب سنیے عذاب قبر کے بارے میں چند باتیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا فرما رہے ہر نماز کے بعد, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. معصوم ہے, خطاؤں سے پاک ہے, اور دعا کیا فرما رہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. ام حبیبہ امت کی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا, ام حبیبہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی, میرے والد اور میرے بھائی کے لیے دعا کیجئے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ام حبیبہ کیوں اس بارے میں سوال کر رہی ہو جو بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, جو طے ہو چکا ہے, ہر ایک کا موت کا وقت طے ہے, اس بارے میں دعا کرانے کا کیا فائدہ. ہاں امت کی ماں سے کیا کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ام حبیبہ سے, اے ام حبیبہ اگر تم یہ دعا کراؤ اور کرو, اے اللہ میرے والد کو قبر کے عذاب سے بچا لے, اے اللہ میرے بھائی کو قبر کے عذاب سے بچا لے, یہ زیادہ بہتر دعا ہوگی. اے اللہ میرے والد کو جہنم کی آگ سے بچا لے, اے اللہ میرے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لے, یہ اگر تم دعا کرو اور کراؤ تو یہ زیادہ بہتر دعا ہوگی. اے ام حبیبہ یہ دعا کراؤ. کیوں اس بارے میں سوال کرتی یا کراتی ہو کہ جو طے شدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی بہن, حضرت اسماء فرماتی ہیں ایک دن کہ مسجد نبوی سے لوگوں کی صحابہ ہی تھے, صحابہ کرام کی رو رو رونے کی آوازیں آئیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے, اور ہمیں پتا چلا کہ اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر کے حوالے سے خطبہ عطا فرمایا ہے. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ خطبہ عطا فرمایا تو صحابہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے, اور آخری جملہ جو ہمارے کانوں تک پہنچا, حضرت اسماء فرماتی ہیں آخری جملہ جو ہمارے کانوں میں پہنچا وہ یہ تھا کہ تمہیں تمہاری قبروں میں قریب قریب دجال کے فتنے جیسے فتنے یعنی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. یہ آخری جملہ حضرت اسماء فرما رہی ہمارے کان میں پڑا کہ قریب قریب تمہیں تمہاری قبر میں دجال جیسے فتنے ہی میں مبتلا کیا جائے گا. اور دجال کا کتنا بڑا فتنہ ہے میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے چند احادیث کی روشنی میں. یہ ہے مسئلہ قبر کے تعلق سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا خوش ہوئے جب سینکڑوں اونٹ اللہ کے راہ میں پیش کیے, ڈھیروں مال اللہ کے راہ میں پیش کیا, تو اللہ کے رسول نے خوش ہو کر فرمایا عثمان کو سب معاف ہے, عثمان کچھ بھی کرے عثمان کو سب معاف ہے آج کے بعد. اللہ اکبر, وہ عثمان جن سے فرشتے حیا کرے, آسمان حیا کرے. اللہ کے پیغمبر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. اور ان عثمان کا معاملہ کیا ہے, جب قبر پر جاتے, قبر سے گزر ہوتا تو زار و خطاب روتے اور ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. وہ عثمان جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی یہ روایت بھی ہے, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں بالفرض تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آپ کے علم ہے کہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے رسول اللہ علیہ السلام کے حضرت عثمان کے نکاح میں گئیں. اتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی بالفرض تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا، ان عثمان جن کو اتنی ٹریبیوٹس ملے ہیں، ان عثمان جن کی اتنی عظمتوں کا بیان ہے، ان عثمان کا عالم جب قبر کو دیکھے زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جائے اور لوگ سوال کرے عثمان جنت کا بھی ذکر آتا ہے اور جہنم کا بھی بیان ہوتا ہے، اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی، قبر کو دیکھ کر یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عثمان فرماتے اللہ اکبر، حضرت عثمان فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے قبر، یہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا اور جو یہاں مارا گیا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ ہے قبر کا معاملہ، یہ فقط 6 فٹ کے گھڑے کا مسئلہ نہیں کہ مردے کو دفنانے کے بعد بس مطمئن ہو گئے، نہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس پر عمل نہیں جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب سارے لوگ دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ منکر نکیر کو بھیجتے ہیں، دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور یہ تمہارے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، جانے والے کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوا کرتا ہے، وہاں رک کر اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرو۔ آج تو بدعات ہے نا، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں لوگ قبر پہ کرتے ہیں، وہ ساری غلط باتیں ہیں، اور یاد رکھیے گا جب بدعتیں آتی ہیں تو سنتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی، آج عجیب بات ہو گئی، صحیح دین نیا لگتا ہے اور گھڑا ہوا دین لوگوں کو دین لگتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کو بہن کو دفن کر دو تو باقی لوگ تو چلے جائیں مگر کچھ لوگ قریبی رکے اور اتنی دیر تک وہاں کھڑے رہے جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر ہو جائے، ذبح ہو جائے اور اس کا گوشت بنا کر تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک وہاں موجود رہو اور اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو کہ یہ سخت ترین مرحلہ ہے اور قریب قریب دجال کے فتنے جیسی آزمائش ہے اس کی۔ یہ ہے قبر کے معاملات جو اللہ کے پیغمبر نے واضح فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے واضح فرمائے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں بھی آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کتنی یاد ہے مجھے اور آپ کو قبر، کتنے فکر میں نے اس کے بارے میں، اور وہاں کے سوالات ہمیں کتنے یاد ہیں، کتنے پلاٹ لیے تھے، مہنگا کیوں لیا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا، کون کون سی اپارچونیٹی مس ہو گئی تھی تمہاری، کیوں بچوں نے تمہارے اعلیٰ اسکولس کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کیوں تمہاری بچی کی شادی پر تم نے اتنے کروڑ کا خرچہ نہیں کیا تھا، یہ بحث ہی نہیں وہاں پر، ہماری تو بحث یہی ہے نا، وہاں سیٹل ہوئے کہ نہیں، ادھر سیٹل ہوئے کہ نہیں، وہ پلاٹ ملا کہ نہیں، وہ بزنس ڈیل فائنل ہوئی کہ نہیں، وہ مجھے فلاں اپارچونیٹی ملی کہ نہیں ملی، بچوں کو فلاں اسکول میں ایڈمیشن ملا کہ نہیں ملا، بجا یہ سارے جائز معاملات کیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑے مسئلے میرے اور آپ کے کیا، من ربو کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا بتاؤ تمہارے نبی کون ہے علیہ السلام، اور یہ بھی احادیث کی روایات میں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ انور پیش کیا جائے گا، بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، کیا تمہارا عقیدہ تھا ان کے بارے میں۔ یہ ہے 3 میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات۔ ہاں ہمیں یہ اطمینان محسوس ہوتا ہے، ہمیں تو پتا ہے اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین ہے، محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن توجہ طلب بات ہے، کیا واقعی اللہ ہمارا رب ہے، کیا واقعی اسلام ہمارا دین ہے، کیا واقعی محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زبانوں پر گفتگو میں بات کیا ہے آج ہمارے ہاں۔ دیکھیے ایک آدمی کو جب آپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے نا، تو جب وہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، کچھ نہ کچھ کہتا ہے نا، کچھ زیادہ بولتے ہیں کچھ کم بولتے ہیں، اس وقت وہ کیا بول رہا ہوتا ہے، کوئی اگر کیشئر کی جاب کر رہا ہے تو وہ ڈیبٹ کریڈٹ کی بات کر رہا ہے، اتنا آ گیا اتنا نہیں آیا، وہی بول رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اسکول میں ٹیچر ہے تو وہ دن بھر کی ٹیچنگ کے جملے اس کی زبان پر ہوتے ہیں، کوئی بھانڈ اور میراثی اور گوئی ہے تو یہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور کوئی قرآن کا عاشق ہوگا تو اس کی زبان پر اس وقت بھی قرآن ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے یہ مشاہدے کیے۔ تو جب 24 گھنٹے جو کچھ کر رہے ہیں غنودگی میں گئے، بے ہوشی کی کیفیت میں گئے، وہی 24 گھنٹہ زبان پر ہے، تو قبر میں زبان پر کیا ہوگا، میری زندگی میں میرا اللہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں میرا دین 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں میرے نبی 24 گھنٹے میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ زبان پر ہوگا اللہ ربی الاسلام دینی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہی ہوگا۔ اور اگر 24 گھنٹے کے رویے کچھ اور ہیں تو معاف کیجئے گا جن کو نیند میں بولنے کی عادت ہے وہ دن بھر کی باتیں ہی بولتے ہیں, اور جو وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بولتا ہے وہ وہی کچھ بولتا ہے جو دن بھر میں اس نے کیا ہوتا ہے. تو قبر میں وہی ہو رہا ہوگا جو میری اور آپ کی زندگی کا رخ ہوگا. ہم نے جانا ہے ادھر, کیا ہونا ہے اندر, یہ تو تین سوالات بھی ہونے ہیں. اس کے بعد کے مراحل, اس کے بعد کی کیفیات بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آشا اسی پر ہی گفتگو ہو پائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کا ایک مومن بندہ, فرما بردار بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے, قبر اس کو ویلکم کہتی ہے, قبر اس سے کلام کرتی ہے, گفتگو کرتی ہے, اور قبر کہتی ہے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے لوگ تھے تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا, آج جب کہ تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حد نگاہ تک, ہم تو 5-6 فٹ کا گڑا دیکھ رہے ہیں, حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے, اور وہ ایک روایت میں کھڑکی, ایک روایت میں دروازہ جنت کا وہ کھول دیا جاتا ہے, اور وہاں کی عمدہ خوشبو بھری ہوائیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کا مقام بھی اسے دکھایا جاتا ہے جنت والا. اور یہ ابو داؤد شریف کی اب روایت شروع ہو گئی. اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ ابھی قیامت برپا کر دے, ابھی مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ مستقل ہوتا ہے. ایک بہت پرانا سوال ہے صاحب, اتنی چھوٹی سی زندگی اتنا بڑا ادا کیوں دیا جائے گا؟ او بھائی بی پازیٹو, مثبت بات کو دیکھو. اتنی چھوٹی سی زندگی, ادھر تمہاری موت آئی, ادھر راحتیں شروع ہو رہی, جنت تو ہے ہی ہے. انٹرم پیریڈ میں بھی اللہ نے راحتوں کا سامان کیا. بلکہ آپ مجھے اجازت دیجئے, میں آپ کو ایک اور طویل حدیث سناؤں جو ابو داؤد شریف کی ہے. ایک اللہ کا بندہ, نیک بندہ, جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اسرائیل علیہ السلام, اور فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں, زمین والے اس کا کفن یہاں تیار کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے کفن لانے کے لیے, اور وہ فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ علیہ السلام, اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس کی روح قبض بھی کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ روح سے متعلق جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ٹائم فیکٹر زیرو ہوتا ہے, اس میں ٹائم فیکٹر زیرو ہوتا ہے. روح اور جسم کے ساتھ اگر اس کو دیکھنا ہے تو معراج کا واقعہ دیکھ لیجئے. ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی, سارا وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا گیا, اور ساری کائنات جو ہے گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو دکھا دی گئی. یہ انتہا ہے برکت کی. خیر ایک الگ موضوع ہے. البتہ اس کی روح لے جائی جاتی ہر ہر آسمان پر, اور ہر آسمان کے فرشتے اس کا نام پوچھتے ہیں اور اس کا عمدہ نام بتایا جاتا ہے, اور سارے فرشتوں سے آسمان والے اس کا دیدار کرتے ہیں. پھر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, ہر آسمان سے لے جا کر اس کی روح کو رب کائنات کے حضور پیش کیا جاتا ہے, اور رب کائنات اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تو بہت اچھی رہی, یعنی روح سے خطاب ہو رہا ہے, اور پھر رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو اس کی قبر کے حوالے کر دو. دنیا والے تو جنازہ بھی پڑھیں گے, اس سے پہلے غسل بھی دیں گے, اور کفن بھی پہنائیں گے, اور جنازہ بھی پڑھیں گے, تدفین بھی ہوگی. ادھر یہ ہو رہا ہے اور آسمانوں پر یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کی روح کے ساتھ. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور پھر یہ بات کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, وہاں کی خوشبو بھری ہوائیں اس کے لیے آتی ہیں, اور وہ تمنا, اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ابھی جنت میں داخل کر دے, اور حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی تو تنہیں یہیں رہنا ہے, جب قیامت برپا ہوگی, جب تو اپنے اصل ٹھکانے جنت تک پہنچے گا. اس کے برعکس, اللہ اکبر, جب ایک باغی کی اور نافرمان کی موت واقع ہوتی ہے تو بڑی سختی سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اس کی ایک مثال حدیث میں دی گئی ہے, بڑا سافٹ کپڑا ہو ریشم کا, اور وہ اگر کانٹوں میں پھنس جائے اور اس کو کھینچا جائے تو ان دھاگوں میں اگر احساس ہو درد کا تو کیا تکلیف کا عالم ہوگا. اس طرح کھینچ کر بڑی سختی سے باغی اور نافرمان اس کی روح نکالی جاتی ہے, اور کوئی دروازہ آسمان کا نہیں کھولا جاتا. حدیث قرآن میں بھی ہے, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. دنیا میں نہ ان کے اعمال کے لیے دروازے کھولے گئے تشریح کے مطابق, نہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے کھولے گئے, نہ ان کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے کوئی آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا. اور بہت شدت کے ساتھ یہ روح نکالی جاتی ہے, اور بہت سخت بات. یہ صحیح حدیث ہے, یعنی بعض احادیث اگر وہ ضعیف ہوں تو اس پر کچھ گفتگو بھی ہو جاتی ہے. یہ وہ صحیح موسٹ اوتھینٹک احادیث میں ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی, جس پر امت کے تمام مکاتب فکر کے اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے, کوئی ویکنس, کوئی اس حدیث میں کمزوری نہیں ہے. اس شخص کو جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس پر ایک گونگا, بہرا اور اندھا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت, ایک گونگا, ایک بہرا, اندھا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. کچھ ہتھوڑوں کا ذکر قرآن میں ہے سورہ حج, وہ جہنم میں مارے جائیں گے. اور اس ہتھوڑے کا ذکر ابو داؤد کی شریف روایت کی روایت میں حدیث میں, یہ قبر میں مارے جائیں گے. وہ اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے, فرشتہ, اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا. اور حدیث کے الفاظ, اگر کسی بڑے پہاڑ پر بھی ایک ضرب ماری جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ گونگا, بہرا, اندھا فرشتہ اس مجرم کو مارے گا, اور وہ چیخے گا اور چلائے گا, اور اس کے چیخنے اور چلانے کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور آپ ایک گھوڑی پہ غالباً یا اونٹنی پر سوار تھے, اور اس نے جو ہے وہ ہلنا اور چھلنا کودنا شروع کر دیا. جب قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے بتایا یہاں قبر والوں کو آگاہ ہو رہا ہے, اور یہ بھی بتایا کتنی بات پر, پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتے تھے اور چغلی کرتے تھے. دو باتیں بتائیں, قبر کا عذاب صرف کافر اور مشرک کے لیے نہیں, فاسق و فاجر مسلمان کے لیے بھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چغلی کرتے تھے اور پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتے تھے, اس پر ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور اس جانور نے محسوس کیا. اسی لیے پچھلی حدیث میں کیا تھا, وہ لوہے کا ہتھوڑا جب مارتا ہے تو اس کی وہ چیختا اور پکارتا اور چلاتا ہے وہ مردہ, اور اس کے چیخنے اور چلانے کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے التجا کرتا کہ وہ تمہیں دکھائے قبر میں کیا گزرتی ہے مردے کے ساتھ, مجرم کے ساتھ, نافرمانی کے ساتھ. مگر اگر وہ تمہیں مشاہدہ کرا دیا جائے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. یہ ہے حقائق جو احادیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائے, اور آپ ہر نماز کے بعد خود دعا فرما رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. سوچئے وہ معصوم, وہ خطاؤں سے پاک, ان پر تکمیل دین کا اعلان, ان پر ختم نبوت کا اعلان, ان پر نازل کیا جانے والا کلام قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ, ورفعنا لك ذکرک جن کی شان, اعطینا کالکوثر کا جن کے لیے اعلان, مقام محمود جن کو عطا ہوگا, شفاعت کبرا کا حق جنہیں عطا ہوگا, جنت کا دروازہ سب سے پہلے جن کے لیے کھولا جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر نماز کے بعد دعا فرمائے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اور امتی مطمئن ہو کر بیٹھا رہے, امتی کو فکر بھی نہ ہو, امتی کو پریشانی بھی نہ ہو, امتی کو کبھی قبر کا حال سن کر یاد کر کر رونا بھی نہ آتا ہو, کبھی دل کی حرکت تیز نہ ہو جاتی ہو, کبھی رونگٹے ہمارے کھڑے نہ ہو جاتے ہو, کبھی آنسو ہمارے بہ نہ جاتے ہو, تو ہم کیسے امتی ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں جنہیں اپنی قبر یاد نہ ہو, جنہیں قبر کا عذاب یاد نہ ہو, اور جو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے روتے نہ ہوں, دعائیں نہ کرتے ہوں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرتے ہوں. سوچئے رسول اللہ کا عالم تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا عثمان کا عالم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ارے جہنم تو بات کی بات ہے, قیامت کی ہولناکیاں تو بات کی بات ہے, یہاں تو قبر کا معاملہ ہے, اور دجال کے فتنے جیسا ہی وہاں فتنہ ہے, اور عثمان کا رونا بھی ہے, اور رسول اللہ کا دعا مانگنا بھی ہے, اور ام حبیبہ امت کی ماں کو ترغیب دلانا بھی ہے کہ اپنے والد کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرو اور کرانے کی کوشش کرو. سوچئے سوچئے ہمیں ہماری قبر کتنی یاد ہے, ہر جانے والا بتا کر جا رہا ہے, भाई मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान था, मेरा भी चेहरा, मेरी भी दो आंखें, मेरे भी दो कान, मेरे भी दो हाथ, मेरे भी दो पैर, मेरी भी एक नाक, मेरा भी एक दिमाग, मेरा भी पेट, मेरा भी घर, मेरी भी बीवी, मेरे भी बच्चे, मेरा भी कारोबार, मेरी भी जायदाद, मेरी भी गाड़ियां, मेरी भी बैंक बैलेंस। लेकिन आज क्या गया, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जाने वाली शय आमाल, और उन आमाल ही के बारे में मामला बनेगा, या तो राहत वाली कब्र है या अजाब वाली कब्र है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और वो जो हदीस पेश कर रहा था जामे तिर्मिजी की, वो भी मुकम्मल कर दूं आपके सामने, जब बंदे मोमिन और अल्लाह का फरमा बरदार कब्र के हवाले हुआ तो कब्र ने इस्तकबाल किया, उसको वेलकम का हद निगाह तक वो कब्र वसी हो गई और राहत बन गई। लेकिन जब अल्लाह का बागी, अल्लाह का नाफरमान जब कब्र के हवाले किया जाता है तो कब्र उससे भी खिताब करती है और कब्र उससे भी गुफ्तगू करती है, मुकालमा करती है, कलाम करती है, मगर कब्र कहती है जमीन पर चलने फिरने वाले जितने थे तो सबसे ज्यादा मबगूस था मेरे नजदीक, सबसे ज्यादा नापसंदीदा था, और आज जबकि तू मेरे हवाले किया गया है तो तू देख मैं तेरे साथ कैसा सलूक करती हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करके दिखाई और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कब्र उसको भींचती है और उस भींचने के नतीजे में एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुसती हैं और निकलती हैं और घुसती हैं और निकलती हैं और घुसती हैं। ये मुस्तकिल कब्र उसको दबाती है और भींचती रहती है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। अल्लाह हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं कब्र के अज़ाब से। ये एक ही आयत का बस बयान हो सका। मैंने सिर्फ ये चाहा कि इशारा क्योंकि यहां पर है और कब्र के ताल्लुक से बड़ी गलत फहमियां हैं तो हमारे मुफस्सिरीन ने इस तरह के मकामात पर कुरान में तफसीर में गुफ्तगू फरमाई, कब्र के ताल्लुक से वो चंद बातें आपके सामने रखी गई। ये आयत नंबर 46 से सूरह अल मुमिन की, अन्नार युअरदून अलैहा गुदुवा व अशिया, आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, व यौम तकूमुस साअ, और जिस दिन कयामत कायम होगी, कहा जाएगा अदखिलू आल फिरौन अशद अल अज़ाब, आल फिरौन को शदीद तरीन अज़ाब में मुब्तला करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं कब्र के अज़ाब से, अल्लाह हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं जहन्नम के अज़ाब से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह رب العالمين।